السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف آیت نمبر 172. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، اور جب لیا تھا تمہارے رب نے بنی آدم سے، ان کی پشتوں سے نسل کو نکال کر. اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، انہوں نے کہا، بلا، انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں. شہیدنا، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ دراصل بہت ہی مشہور اور بہت اہم آیت ہے جس کو عہد الست کہا گیا ہے، اور الستو بربکم سے بنی ہوئی یہ ترکیب ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد سے لیا گیا تھا یہ عہد، اور اس کی تفصیل دراصل ایک حدیث میں بھی آتی ہے جو آدم علیہ السلام کی ذریت سے لیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو ان کی ذریت جو تھی آدم علیہ السلام کی، ان کی پشت سے نکال کر، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیسے کیا تھا، سب لوگوں کو باقاعدہ روح اور جسم دے کر ان سے عہد لیا گیا یا ان کی روحوں سے لیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ عہد لیا گیا، اس پر ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے. ایک صحیح حدیث ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں، مسند احمد کی ہے، اور دوسرے کئی اور محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ ہے ایک، وہاں اللہ تعالیٰ نے اسلاب آدم سے عہد لیا، بس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، بلا، شہیدنا، کیوں نہیں، ہم سب رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 272، اور حاکم نے بھی اس کو اپنی کتاب میں روایت کیا ہے. امام شوکانی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی سند میں کوئی تان نہیں، اور امام شوکانی ہی کہتے ہیں کہ یہ عالم زر کہلاتا ہے. اور یہ جو تفسیر ہے یہ تمام صحابہ سے بھی اس کی ثابت ہے، اور یہ حدیث مرفوع حدیث کہلاتی ہے. مرفوع کا مطلب ہوتا ہے جو سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند پہنچتی ہو. تو لہٰذا اس کے تعلق سے کوئی شک و شبہ دل میں نہیں پڑنا چاہیے، اس کی کوئی اور تعویل نہیں کرنی چاہیے، یہ درست اور جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنے رب ہونے کا ایک طرح سے احساس انسان کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے، اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے کہ کل مولود علی فطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بس اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. جس طرح جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک کان کھٹا نہیں ہوتا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے، کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف یعنی اللہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہونے والا پیدا کیا ہے، بس شیطان ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیتا ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ فطرت یا دین فطرت، یہی دراصل کیا ہے؟ یہ رب کی توحید اور اس کی نازل کردہ شریعت ہے، یعنی ایک اللہ کو مانا جائے اور اس کے احکام کو مانا جائے، جو اب اسلام کی صورت میں آج ہمارے سامنے موجود ہے اور محفوظ ہے. تو یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے لیا تھا، عہد الست جس کو کہتے ہیں، یہ دراصل ویسے تو کئی عہد ہیں انسانوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے عہد لیتا آیا ہے، لیکن یہ جو عہد ہے، یہ عہد الست دراصل یہ سب سے مشہور عہد ہے، اور یہ انسان کی فطرت میں ہے. بہت سارے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر یہ عہد الست لیا گیا تھا ہم سے تو پھر ہمیں کیوں نہیں یاد رہا. یہ تو ایسی بات ہی نا کہ ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ فطرت میں ڈال دیا گیا جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، کوئی ریزن یہ بتاتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سن رہے تھے، وہ قرآن کی تلاوت ہمارے کانوں کو اتنی بھلی لگی کہ ہمارا دل چاہا کہ اس کو ہم مزید سنیں، اور ہم نے اس کو پہچان لیا کہ واقعی یہ رب کا کلام ہو سکتا ہے. ایک خاتون کہتی ہیں، کئی واقعات ہمیں ملتے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں لوگ، تو ایک خاتون کہتی ہیں کہ قرآن کی آیتیں میں جب بھی پڑھتی مجھے اس میں اتنا سکون ملتا، اور قرآن کی ہر بات صحیح تھی. یعنی جب جب میں نے اس کو نفسیاتی طور پر اس کو چیک کرنے کی کوشش کی اور اس کے معنی پر غور کیا تو مجھے قرآن کی ہر بات صحیح لگی، تو مجھے اتنا سکون ملتا گیا اور میں ایک شوق اور جذبے کے ساتھ قرآن پڑھنے لگی. یعنی مجھے مسلمان ہونے سے دلچسپی نہیں تھی، مجھے صرف یہ تھا کہ قرآن کی تو ہر بات حقیقت ہے، اور اسی چیز نے مجھے اللہ کی پہچان کرا دی اور میں مسلمان ہو گئی. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل یہ وہ فطرت سلیمہ ہے کہ وہ عہد جس کو یاد رہ گیا، جو اندر عہد دیا گیا تھا. تو انسان کی جو فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی اس کی ایسی بنائی ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے ان چیزوں کو تو وہ فوراً پہچان جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، نشانیوں کو، اور پھر وہ غور فکر کر کے اس کو پا لیتا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور یہ دین اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، ان احکامات پر پابندی کرنا ضروری ہے، ان احکامات کی پابندی کرنا ضروری ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے. جو فطرت سلیم ہوتی ہے وہ اس کو پہچان لیتی ہے، اور جن لوگوں نے خود اپنے اندر، اپنے اوپر، اپنی فطرت پر بہت زیادہ شرک اور بت پرستی کے ایسے دھبے لگا لیے ہیں، تو ان کو جلدی سے پھر یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے. اور یہ وہی عہد الست ہے جو ہر کوئی محسوس کر سکتا ہے اپنے دل میں، ہر کوئی اس کو پہچان سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ بچہ ماں کو جیسے پہچانتا ہے، یہ بچہ اپنے والدین کو جیسے پہچانتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ بچوں نے آ کر ثبوت مانگا ہو کہ آپ ہی ہمارے امی، ہم کو کوئی سرٹیفکیٹ بتائیے کہ آپ ہی ہماری امی ہیں، آپ ہی ہمارے ابا ہیں؟ ایسے تو کبھی نہیں ہوتا نا. اس کو پتہ چل جاتا ہے، محبت سے پتہ چل جاتا ہے، رویوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہی میرے والدین ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح سے انسان کی بھی فطرت میں یہ بات ہے کہ ہاں میرا رب ہے جس کے آگے مجھے جھکنا چاہیے، جس کی مجھے بندگی کرنی چاہیے. کیا کبھی ہم نے اپنے والدین کے لیے ثبوت مانگا ہے کہ لائیے سرٹیفکیٹ دیجئے، یا کوئی ہر کوئی ڈی این اے ٹیسٹ کرواتا ہے کہ یہی میرے والدین ہیں؟ نہیں. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کسی سرٹیفکیٹ کی، کسی ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ساری کائنات کی نشانیاں، یہ سارا زندگی کا نظام، ہماری خود کی پیدائش، انسانوں کی تخلیق، یہ تمام چیزیں کیا گواہی دے رہی ہیں؟ یہ تو خود گواہ ہیں سب چیزیں کہ اللہ ہے اس کو پیدا کرنے والا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اسی نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اسی نے ہم انسانوں کو وجود بخشا. تو یہ تو اس کی فطرت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں یہ جو عہد الست ہے. کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ اچھا یہ اتنا اہم عہد تھا تو ہم کو یاد کیوں نہیں رہا؟ تو انسان اپنی ماں کے بارے میں اس کو یاد تھا. جیسے کسی انسان سے پوچھے کہ اچھا تم تمہاری ماں کے پیٹ میں تھے تو تمہیں یاد ہے؟ نہیں، یاد کرو، تمہیں یاد ہونا چاہیے. تو اب آپ مجھے بتائیے، کسی بچے سے پوچھے، کسی ہم میں سے کسی سے پوچھا جائے کہ اچھا جب ہم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو ہم کو کچھ شعور ہے، کچھ احساس ہے کہ ہاں ہم کہاں تھے، وہ 9 مہینے ہم کہاں رہے؟ یا وہ 9 مہینے کوئی بھی بچہ یا کوئی بھی انسان کہاں رہتا ہے؟ اس کو کہا جائے کہ یاد کرو تو تم کو یاد آنا ہی چاہیے کہ تم کہاں تھے وہ 9 مہینے، تبھی ہم مانیں گے کہ تم نیچرل طریقے سے پیدا ہوئے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو ہم سب جانتے کہ ایسا اگر کوئی سوال کرتا ہے تو وہ خود یا تو نادان ہے یا جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے. تو اتنی ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہم خود جانتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرور ہی 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. اس حقیقت کو بھلا کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ آپ بتائیے. تو جب اس کے لیے کوئی، اس حقیقت کو جب کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تو پھر اس عہد کو کیوں جھٹلایا جاتا ہے کہ اچھا ہماری آدم علیہ السلام کی ذریت سے اور روحوں سے عہد لیا گیا تھا. اب وہ کیسے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ تو یہ عہد دراصل ہمارے تحت شعور میں یا ہمارے وجدان میں رکھ دیا گیا ہے. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو پکے پکے کافر ہوتے ہیں، جو بالکل ڈٹے رہتے ہیں اپنے شرک پر، لیکن اس بات کو تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ خدا کو مان لیتے ہیں. یعنی جو دہریے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو نعوذ باللہ خدا پر یقین ہی نہیں رکھتے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اب اس کو اگر خارجی ماحول میسر آ جاتا ہے، باہر سے سپورٹ مل جاتا ہے اس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی وہ صلاحیت ابھر کر سامنے آتی ہے. کوئی استاد اس کو بر وقت مل جاتا ہے، یا ویسے اس وقت اس کے پاس ایسی چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، کوئی سامان اس کو میسر آ جاتا ہے، تو اپنی وہ قوت کو وہ زیادہ استعمال کرتا ہے. آپ دیکھیں، بچوں کو آپ کھلونے لا کر دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کے 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ کون سے بچے میں کون سی صلاحیت ہے. آپ ایک جیسے ہی کھلونے بہت سارے بچوں کو لا کر دیتے ہیں. کسی بچے کو آپ نے کچھ بلاکس لا کے دیے، سمجھے، اب وہ ایک بچہ جو ہے 4 بچوں میں سے ایک بچہ اس उन ब्लॉक्स से बहुत ही अच्छी नई नई चीजें बना रहे, बिल्डिंग्स बना रहे, कार बनाता है, अलग अलग एक नया नया नमूना बनाकर पेश करता है। सारे बच्चे नहीं बना सकते। इसी तरह से चार बच्चे आपके, कुछ बच्चों में या किसी एक बच्चे में पेंटिंग की सलाहियत मौजूद है, आपने बच्चों को कलर पेंसिल्स लाकर दिए। एक बच्चा बहुत अच्छी ड्राइंग कर रहा है, बाकी के तीन बच्चे नहीं कर रहे हैं। है सबके फितरत में, लेकिन उभर कर सामने कब आता है जब उसको वैसा माहौल मिलता है। तो इसलिए हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, ये उसके वालिदैन हैं जो उसको यहूदी या नसरानी बना देते हैं। इसी तरह से आप देखें कि एक जो दूसरी कुवत होती है उसकी, जिसमें इंसान जो है वही बना रहता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी के जो जैसे तीन बच्चे हैं आपके, वो बाकी के तीन बच्चों को आप कोशिश करेंगे नहीं, जैसे ये बच्चा पेंटिंग कर रहा है, जैसे ये बच्चा ड्राइंग कर रहा है, तुम भी वैसे ड्राइंग करो, तो आप ये नहीं कर सकते, हो नहीं सकता। एक बच्चे को बहुत अच्छा कुछ काम आता है, दूसरे बच्चे को आप जबरदस्ती करें वो नहीं कर सकता। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, दूसरे बच्चे को आप कहेंगे इसके जैसा पढ़ो, तो वो नहीं पढ़ सकता। तो आप अगर जबरदस्ती किसी इंसान को फरिश्ता बनाना चाहते हैं तो वो नहीं बन सकता। तो इंसान के अंदर दरअसल उसके तहत शऊर में ये बात होती है कि मुझे अल्लाह को मानना है, एक ही मेरा रब है। लेकिन ये माहौल की वजह से और उन माहौल के असरात की वजह से इंसान अपने उस तहत शऊर में आने वाले ख्यालात को दबाता रहता है। उसकी फितरत उसको अंदर से गौर करने का मौका देती है। जिंदगी में कभी न कभी एक दफा मौका जरूर आता है कि वो सोचे, गौर करे, कि कायनात को देखकर इंसान जरूर गौर करता है, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम हो, देहरिया हो, बड़े से बड़ा। एक वक्त उसको जरूर ये ख्याल आता है कि इस कायनात को बनाने वाला वाहिद रब है, लेकिन उसका जो माहौल उसका होता है आसपास का, जिस माहौल में वो परवान चढ़ा, वो माहौल की वजह से उस पर जो असरात हुए हैं, इन ख्यालात को वो ऊपर पनपने नहीं देते, आने नहीं देते, और उसको दबा देते हैं। तो इस तरह से जो सलीमुल फितरत लोग होते हैं वो इस बात को मान लेते हैं और फौरन ईमान ले आते हैं, और जो सलीमुल फितरत नहीं होते वो अपने उस एहसास को दबाते जाते हैं जो अल्लाह ताला ने अहद लिया था पूरी ज़ुर्रियत से, आदम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत से। तो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा था कि क्यों नहीं, हम गवाही देते हैं कि आप ही हमारे रब हैं, हम इस पर गवाह हैं। अन तकूलु यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफ़िलीन, ये इसलिए किया कि कहीं तुम क़यामत के रोज ये ना कह दो कि हम तो इस बात से बेखबर थे। औ तकूलु इन्नमा अशरक आबाउना मिन क़ब्ल व कुन्ना ज़ुर्रियतन मिन बादिहिम, या ये न कहने लगो कि शिर्क की इब्तिदा तो हमारे बाप दादा ने हमसे पहले की थी और हम बाद को उनकी नस्ल से पैदा हुए। अफतहलिकुना बिमा फ़अलल मुब्तिनून, फिर क्या आप हमें उस कसूर में पकड़ते हैं जो गलतकार लोगों ने किया था। अब आप देखिए, ये जो अहद है जो अल्लाह ताला ने इंसानों से लिया था, तो अल्लाह ताला ने उसका रीजन भी यहां बता दिया कि ये अहद क्यों लिया गया था और क्यों तुम्हारे तहत शऊर में ये बात डाल दी गई थी, तुम्हारे दुनिया में आने से पहले ही ये बात तुम्हारे अंदर डाल दी गई, इसलिए ताकि तुम ये ना कह सको कि हम तो इस बात से बेखबर थे कि हमारा रब एक है, क्योंकि हमारे बाप दादा पहले से शिर्क करते आए थे, लिहाजा उनको देखकर हमने भी शिर्क शुरू कर दिया, हमको तो कोई खबर ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने पहले से तुम्हारी फितरत में ये बात डाल रखी थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप देखें, बुत परस्त घराने में पैदा हुए, उनके वालिद बुत घर थे, बुत बनाते थे, उसके बावजूद आप देखें फितरत सलीमा सुभान अल्लाह के गौर करने लगे कि कौन मेरा रब हो सकता है, ये चांद सूरज नहीं, ये तो सब डूबने वाले हैं। फिर आप देखें कि उमर रदी अल्लाह तआला अन के जो बहनवे थे, उनके वालिद का जिक्र हमें मिलता है, सईद रदी अल्लाह तआला अन आता है उनका नाम, शायद उनके बहनवे का नाम, और उनके बहनवे के जो वालिद थे उनके बारे में आता है, तो फातिमा बिनत खत्ताब की जो ससुर हुए समझे, वो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से पहले मक्का में घूमा करते थे, बिल्कुल एक तरह से परेशान होकर, और दुआ करते जाते थे अल्लाह ताला से, और ये कहते जाते थे कि ए अल्लाह ताला, सही दीन क्या है, सही तरीका क्या है, मैं नहीं जानता, मैं उसका मतलाशी हूं, मैं ढूंढ रहा हूं तरीका, मैं जानता हूं कि ये सब शिर्क बुतपरस्ती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये दीन लेकर नहीं आए थे, और कहते जाते थे कि मैं इन बुतों से बेजार हूं, और फिर बार बार कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन लेकर आए थे मैंने उसकी पैरवी की है, मुझे सही रास्ता दिखा दे। आपने देखा ये फितरत सलीमा, कि ये उनके अंदर की फितरत सलीम थी, जो इस बात को पहचान गए थे कि ये शिर्क वगैरह ये कोई काम की बात नहीं है, रब तो सिर्फ वाहिद है जो अकेला है, अहदुस्समद है। तो जो फितरत सलीम होती है वो इस तरह से पहचान लेती है। तो यहां पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हुज्जत कायम करने के लिए, कि कोई सामने से फिर आकर ये ना कह सके कि अच्छा ये तो हमको तो मालूम ही नहीं था, हमारे तो बाप दादा करते आए थे लिहाजा हम भी करते रहे, تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے اندر رکھ دیا ہے، فطرت میں رکھ دیا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی اسی صحیح درست راستے کی طرف، صحیح دین کی طرف وہ لوگ پلٹ آئیں، فطرت کی طرف وہ لوگ پلٹ آئیں۔ تو قرآن کو دراصل تذکرہ کہا گیا ہے، ذکر کہا گیا ہے۔ قرآن دراصل یاد دہانی ہے، اور یہ قرآن دراصل اپنے اس رب سے کیے گئے عہد کی یاد دہانی کرواتا ہے، جو انسان نے جو عہد الست اس سے لیا گیا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الست بربکم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ تو یہ جو عہد الست، دراصل قرآن اس کی یاد دلاتا ہے، اور پھر ویسے وہ سامان بھی، ویسے ماحول بھی مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس عہد کی یاد دہانی کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے، اپنی نشانیاں بھیجیں، اپنی آیات بھیجیں، یعنی کتابیں بھیجیں۔ تو یہ جب پیغمبر آتے رہتے ہیں، کتابیں آتی رہتی ہیں، تو یہ اسی عہد الست کی یاد دہانی کے لیے تھیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جب بھی نبیوں کا ساتھ جن صالح قسم کے لوگوں نے دیا، ان کی فطرت سلیمہ نے اس بات کو پہچان لیا کہ واقعی میں اللہ ایک ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے تحت شعور میں وہ عہد الست کہیں تھا، ان کو اس کی یاد رہی، اور جیسے انہوں نے دیکھا انہوں نے پہچان لیا، اور فوراً پھر لبیک کہا نبیوں پر۔ تو معاشرے میں جو بھی صالح انصر ہوتے ہیں، یعنی صالح قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لیتے ہیں۔ تو قرآن بھی اسی لیے آیا تھا کہ اس عہد الست کی یاد دہانی کروائے، اور قرآن کو ذکر اور تذکرہ اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور اس میں ان تمام پچھلی کتابوں کی باتیں بھی اس میں آ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں یاد دہانی کروا دی ہے۔ آیت نمبر 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کریے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا۔ وَتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ سنائیے، نَبَأَ الَّذِي، خبر اس شخص کی، آتَيْنَاهُ، دیا تھا ہم نے اس کو، آیاتینا، اپنی آیات کا، یعنی اپنی آیات کا علم بخشا تھا، فَانْسَلَخَ، پس وہ نکل بھاگا، ایک پروسیس سے گزرا، منہا، اس سے، فَأَتْبَعَهُ، تو پس پیچھے پڑ گیا اس کے، الشیطان، شیطان، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو پس وہ ہو گیا گمراہ ہونے والوں میں سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، لیکن وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ کسی شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ اب اس شخص کا نام قرآن نے نہیں بتایا، اور یہی قرآن کی بلاغت ہے۔ دراصل اگر قرآن ہر دفعہ کسی کا نام بتا دیتا، تو بعد کے آنے والے لوگ پھر یہ سمجھ لیتے کہ یہ تو ہم نہیں ہو سکتے، یہ تو بس وہ فلاں شخص کی بات ہے، لہٰذا وہی تھا جس میں یہ خامیاں تھیں۔ تو کبھی بھی خامیوں کا اگر ذکر کیا گیا ہے، یا جس کی وجہ سے عبرت حاصل کرنا ہے، تو قرآن نام نہیں لیتا ہے، نام لے کر ذکر نہیں کرتا ہے۔ اب یہ شخص کوئی بھی ہو سکتا ہے، بعد کے آنے والے دور میں بھی اگر کوئی شخص اس طرح کا کام کرے گا، تو یہ مثال اس پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے، اس پر بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی زندگی گزاری، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں اس کے ساتھ سامنے آئی تھیں، معرفت حق جو اس کے نفس میں موجود تھا، اس نے ان سب کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات کی پیروی کی۔ ان الفاظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص ہوگا وہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی انتہائی اخلاقی بلندی ہے کہ جب کبھی کسی کی کوئی بری مثال پیش کی جاتی ہے، تو بالعموم اس کا نام نہیں لیا جاتا، تاکہ اس کی شخصیت پر پردہ پڑا رہے، اور اس لیے بھی کہ آئندہ آنے والے لوگ اس مثال سے سمجھ جائیں کہ کہیں یہ خامیاں یا یہ جو بتائی گئی ہیں صفات، اچھی یا بری، تو کہیں وہ ہم میں تو نہیں ہیں۔ اس لیے نہ کوئی صحیح حدیث میں اس شخص کا ذکر ملتا ہے، نہ مفسرین، نہ صحابہ کرام عہد رسالت میں کسی نے اس شخص کا ذکر کیا، نہ کسی شخص کو اس پر چسپا کرنے کی کوشش کی اس مثال کو۔ تو لہٰذا اس شخص کو پردے میں رکھا گیا، اور یہ مختصر سے الفاظ میں، مختصر سی آیات میں بہت ہی اہم مضمون اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی تفصیل ضروری ہے. بہت ہی دیکھا جائے تو اس حساب سے بڑی عبرت والی آیات ہیں، ایک طرح سے دل ہلا دیتی ہیں. اور غور سے اس کو سنیے گا اور غور سے اس کو پڑھیے گا، کیونکہ آپ اور میں ہم سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، طالب علم ہیں، ہم بھی ایک طرح سے قرآن کا علم سیکھ رہے ہیں. تو یہ ایسے شخص کی بات کی گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم بخشا تھا، یعنی کوئی جاہل ان پڑھ ایسا شخص نہیں تھا، اللہ کی آیات کا علم رکھتا تھا. اللہ کی آیات سے مراد دراصل ہو سکتا ہے اس وقت جو اہل کتاب میں سے اگر یہ شخص رہا ہو تو اس وقت کو تورات اور انجیل کا اس کو علم تھا. تو بہرحال کوئی بھی شخص رہا ہو اس کو اللہ کی آیات کا علم تھا، یعنی وہ واقف تھا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط. اس علم کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس غلط رویے سے بچ جاتا. اس کو تو معلوم تھی یہ بات کہ اگر میں یہ غلط روش اختیار کروں گا تو میرا انجام صحیح نہیں ہوگا. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتا اور اسی کے مطابق عمل کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے دونوں جہاں کے فائدے عطا کرتے، وہ فائدے ہی میں رہتا، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا. آگے کی جو آیت آتی ہے 176، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے ہی بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا، لہذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ حکایات ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں. ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا. ایسے شخص کی مثال کتے کسی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے. یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید یہ لوگ کچھ غور و فکر کریں. بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہیں اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ اور ہم سب قرآن کی طرف ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے رجوع کیا ہے قرآن کی طرف، ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. یہ حالت کب ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے؟ جب انسان آخرت کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو یہ نفسانی خواہشات اس کا کبھی پھر پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ اسے لے ڈوبتی ہیں. اسی لیے اس کو ہوا ہو کا اسے تشبیہ دی گئی ہے. ہوا دراصل ہاویہ کہتے ہیں ایک گڑھے کو. اب دیکھیں جب انسان کا پیر پھسلتا ہے تو وہ سیدھا کہاں جا کر گرتا ہے؟ گڑھے میں گرتا ہے. تو انسان کی خواہشات بھی اس کو سیدھا گڑھے میں لے جا کر گراتی ہیں، اور اسی لیے ہاویہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے. تو جب وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو ہم اپنی آیتوں کے ذریعے ہی اسے بلندی عطا فرماتے، لیکن وہ تو ولکنہ اخلد الی الارض، وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا. اور زمین کی طرف جھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی زمین پر ماتھا ٹیک رہا تھا یا رکوع کی حالت میں ہو گیا تھا، بلکہ زمین کی طرف جھکنا ایک محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے کہ جتنی بھی جو چیزیں آپ نکلتی ہیں ساری کہاں سے نکلتی ہیں؟ زمین ہی سے نکلتی ہیں نا. ساری پیداوار، ڈیکوریشن کی چیزیں، سب چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. اور ایک طرح سے بتایا گیا کہ ادنا چیز کی طرف، کہ زمین دیکھا جائے تو نیچے ہے اور آسمان اوپر ہے. تو یہاں رفعنا ہوں کہ ضد میں زمین کو لائے گئے ارض، کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو اپنی آیات سے بلندی عطا کرتے تھے، لیکن وہ زمین کی طرف جھک کر رہ گیا ادنا سی چھوٹی سی خواہشات کے پیچھے. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے اس نے اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا، اور جیسے ہی اللہ کی آیات کو چھوڑا اس نے شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. تو یہ ہوتا ہے نقصان، سب سے بڑا نقصان، کہ اللہ کی آیات کو آپ جیسے ہی چھوڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان پیچھے لگ جاتا ہے، اور پھر شیطان پیچھا نہیں چھوڑتا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جب اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو پھر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کسی ہو گئی. ان تحمل علیہ یلحظ، اگر تم اس کو ڈانٹو، ڈپٹو، مارو یا کچھ بھی کرو تو بھی وہ زبان لٹکائے رہے گا۔ یہ زبان لٹکانا دراصل حرص اور حوث کی نشانی ہے نا، زبان کب لٹکتی ہے، منہ سے ڈال کب ٹپکتی ہے۔ یہ جملہ تو ہمارے یہاں اتنا مشہور ہو گیا ہے نا کہ اگر آپ کوئی کام کروانے جاتے ہیں اور آپ کا کام نہیں ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہڈی ڈال دو آگے۔ تو یہ کیا ہے دراصل، یعنی حرص اور حوث میں اتنا بڑھا ہوا ہے وہ انسان کہ ہر کام کے لیے وہ پیسے مانگتا ہے۔ تو کتے کی حرص و حوث اتنی زیادہ مشہور ہے، اتنی زیادہ مشہور ہے کہ ہم اپنے عام روز مرہ کی بول چال میں یہ لفظ کتنی دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ رال ٹپکنے لگی دیکھ کر۔ تو یہ رال ٹپکنا کیا ہے دراصل، یہ لالچ کی نشانی ہے، حرص اور حوث کی نشانی ہے۔ تو جب اللہ کی آیات سے وہ نکلا، فن سلخ کا لفظ آیا ہے، سلخ گزارنے کو، گزرنے کو کہتے ہیں، یہ اچانک نہیں ہو جاتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہو جاتا، یہ بھی ایک پروسیس ہے اصل میں، دھیرے دھیرے ہوتا ہے۔ ایسے وہ جیسے جب سانپ کیچلے سے نکلتا ہے نا، تو اس پروسیس کو آپ سمجھے، دھیان میں رکھیں، یہ بالکل اپنا رنگ بدل دیتا ہے۔ جب اس نے اپنی، جب اس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اتار پھینکا، جب اللہ تعالیٰ کی آیات سے اس نے روگردانی کی، اس نے وہ نیکیوں کا چولہا اتار کر پھینک دیا، تو فأتبعہ الشیطان، کہ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا۔ تو جیسے ہی اللہ کی آیات سے آپ ہٹتے ہیں، ایک انچ بھی آپ ہٹتے ہیں، ایک انچ بھی، یقین جانئے شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، شیطان ساتھی بن جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا بڑا نقصان ہے اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہٹنے کا، روگردانی کرنے کا۔ اور آپ خود اس کو امیجن کر سکتی ہیں، آپ تصور کر سکتی ہیں، آپ صرف ایک ہفتہ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر دیکھیے۔ اور ہمارے یہاں تو کئی لوگ ہیں جو مہینہ مہینہ، مہینوں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی آیات سے اس طرح سے بے بہرا ہیں، اس طرح سے بے پرواہ ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا حال نہیں ہوتا ہوگا، کس طرح سے شیطان حاوی ہو جاتا ہوگا۔ ایک دن اگر قرآن نہ پڑھیں تو شیطان کو تو موقع مل جاتا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بھول جاتا ہے، رحمان کو جو بھول جاتا ہے، تو پھر ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو ہو گئی، کوئی نہ کوئی تو رہ گئی، یا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ کے ساتھ ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں، تو آپ محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ سے اپنی قربت کا احساس آپ کو ہوگا۔ اور آپ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہٹتے ہیں، آپ اس علم کو پیچھے ڈالتے ہیں، پسے پشت ڈال دیتے ہیں، کون آئے گا پھر آپ کے ساتھ؟ جب اللہ نہیں ہے تو پھر شیطان ہوگا۔ تو پھر شیطان اس کا ساتھی بن گیا، شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، اور وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ اگر ہم اس کو چاہتے تو انہیں آیات سے بلندی عطا فرماتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک کر رہ گیا۔ وَتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ پس اس نے خواہشات کی پیروی کی تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ یہاں پر یہ مت سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کتے کی انسلٹ کرنا مقصود ہے، کتا بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور بعض اس کی حسیات جو ہیں وہ انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں، ہم سب جانتے ہیں نا، کتا سونگھنے کی صلاحیت زیادہ رکھتا ہے، شکار کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے، سیکیورٹی کے طور پر جو استعمال کیا جاتا ہے کتا ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو کوئی ابس نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہر جانور کی اپنی اپنی ایک خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کیونکہ یہ جو جانور ہے کتا، اس کی مثال ایسی کہ اس کی زبان ہمیشہ باہر لٹکی رہتی ہے، آپ اس کی طرف لکڑی کا ٹکڑا پھینکتے ہیں تو وہ ہڈی سمجھ کر ہی آتا ہے لینے کے لیے، آتا ہے نہیں آتا ہے، اور ہمیشہ بھونکتا رہتا ہے، اور دو ہی اس کے کام ہیں، بطن اور فرج، بطن اور فرج۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے، کتے کو اتنا اہم بنا دیا گیا ہے کہ آج تو کتے کو پالنا ایک طرح سے ماڈرن ہونے کی علامت ہے، ایجوکیٹڈ ہونے کی علامت ہے، لوگ اپنا کتا ساتھ میں لے کر گھومتے ہیں اور اس سے بات ایسے کرتے ہیں کہ کیا انسانوں سے بھی کریں گے بات، کم یئر بوائے اس کے نام رکھے جاتے ہیں، اس سے انگلش میں بات کی جاتی ہے، اس سے اردو میں بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے، اسٹینڈرڈ کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کتوں کے ساتھ لیٹیں گے، بیٹھیں گے، ان کو نہلانے کا انتظام، ان کے کمرے کا انتظام۔ ابھی حال ہی میں سنا تھا کہ ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی، بہت مالدار تھا، اس کو اولاد نہیں تھی، اس نے کہا کہ میری ساری جائیداد کتے کے نام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتے کے اتنے نوکر، 70 سے زیادہ تو اس کے نوکر تھے، اس کو گولڈ کے بیڈ پر بٹھایا جاتا، گولڈ کا اس کے لیے ہار، اس کا پٹا گولڈ کا، کتے کے لیے اتنے مہنگے مہنگے گوگلس آ رہے ہیں۔ تو یہ تو حال ہو گیا آج انسانوں کا، انسانوں نے خود اپنا ساتھ کتوں کے ساتھ بنا لیا ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ اس شخص کی حالت کتے کی سی ہو گئی، یعنی کوئی جاہل ان پڑھ شخص نہیں تھا وہ، اللہ کی آیات کا علم تھا اس کو، تو علم ہونے کے بعد گمراہ ہو جانا یہ بہت بدقسمتی کی علامت ہے. ہمیں عبرت حاصل کرنا ہے ان آیات سے، عبرت. کیوں قرآن کو یاد دہانی کہا گیا ہے؟ تین الفاظ آئے ہیں قرآن کے لیے اس میں، کہ تذکرہ، ذکر، یعنی نصیحت، ذکر اور ذکرہ کا لفظ آتا ہے، تین الفاظ. تو قرآن کو یاد دہانی کیوں کہا گیا؟ کہ قرآن دراصل یاد دہانی ہے. آپ اس کا ذکر بار بار کرتے رہیں گے، آپ کو نصیحت ہوتی رہے گی، تو آپ ان چیزوں سے بچیں گے، پھر بچنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ نہیں بچتے ہیں تو یقین جانیے کہ پھر وہی والی بات ہوتی ہے کہ وتبع ہواہ، انسان خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے، پھر وہ لگتا ہی نہیں کہ اچھا یہ بھی کبھی قرآن پڑھنے والے تھے. بعض وقت کچھ ایسا ہوتا ہے، آپ اس ان آیات پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ، کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم بخشا ہے. الحمدللہ، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دیں ہمارے علم کو، اور مرتے دم تک ہم مسلم رہیں. مرتے دم تک کیوں کہا گیا؟ کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا ہرگز مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یوسف علیہ السلام کی دعا بتائی گئی کہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، کہ مجھے اسلام ہی کی حالت میں موت دینا اور میرا خاتمہ صالحین کے ساتھ کرنا. اس پر جمے رہنا، اس پر قائم رہنا، نیکیوں پر قائم رہنا، یہ اوور نائٹ پروسیس نہیں ہے، یہ تبدیلیاں یوں ہی نہیں آتی ہیں. اس پر قائم رہنے کے لیے بھی عزم اور ارادے کی ضرورت ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے بھی جو ہے انسان کو ایک وقت درکار ہوتا ہے. تو یہ جو فنسلخ کا لفظ آیا ہے، اچانک نہیں نکل بھاگا تھا وہ شخص ان آیات سے، دھیرے دھیرے یہ پروسیس ہوتا ہے. اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ علم کی زندگی مذاکرہ ہے. مذاکرہ اگر اس کو تازہ نہ کیا، دہرایا نہ جائے علم کو، تو یہ علم ذہنوں سے اوجھل ہونے لگتا ہے، بھولنے لگتا ہے انسان اس کو. ہم کہتے ہیں نا، اردو میں محاورہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا، کہ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل، کہ اگر کوئی چیز نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ درمیان میں آ گیا ہے. آپ نے آنکھ ذرا سی ادھر سے ادھر کی تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا. تو علم کی طرف اگر توجہ نہیں کی تو بہت جلد یہ ذہنوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم بھی اس طرح سے آتا ہے نا، کہ اگر تم اس کو یاد نہ رکھو گے، یعنی قرآن کو یا اس علم کو، تو یہ ایسے بھاگتا ہے جیسے اونٹ رسی دوڑا کر بھاگتا ہے. تو یہ یاد دہانی اس کی زندگی ہے علم کی، اس کو دہراتے رہنا ہوگا مسلسل. ایک پروسیس ضروری ہے، ریپیٹیشن ضروری ہے، پھر اس پر عمل کرنا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ایک کورس کی صورت میں ہم نے قرآن پڑھا، طالب علمی کا ہمارا زمانہ ہے، یا تو ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں. اب جب یہ قرآن ہم اس سے روزانہ قریب رہتے ہیں، ہم ٹیسٹ دیتے ہیں، تجوید کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں تو قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، گرامر ہماری بہت بہترین ہو جاتی ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ ہمارے سمجھ میں آنے لگتا ہے. اور کیونکہ ہم روزانہ قرآن سے ٹچ میں رہتے ہیں، رات میں پڑھ رہے ہیں، دن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اب یہ طالب علمی کا زمانہ ہمیشہ تو نہیں رہے گا، زندگی بھر تو آپ طالب علم نہیں رہیں گے. اب جب یہ طالب علمی کا زمانہ ختم ہوتا ہے، اب کیا ہوتا ہے؟ اب اصل امتحان شروع ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اچھا یہ امتحان ہے، ابھی ہم طالب علم ہیں تو ابھی امتحان ہمارا ہو رہا ہے، ختم ہو جائے گا تو یہ سارے امتحان ختم ہو جائیں گے. تو نہیں، غلط فہمی ہے ہماری یہ. ابھی سے آپ انڈرسٹوڈ ہو جائیں اس بارے میں. یہ ہماری سب سے بڑی غلط فہمی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ 2 سال کا 3 سال کا کورس ہے، ابھی بس ہم ایگزام دینے، یہ ہمارے امتحان ہے. نہیں، بلکہ اصل امتحان تو آپ کا اس وقت شروع ہوگا جب آپ یہ کورس ختم کر لیں گے. اب آپ کے لیے کوئی ٹیچر نہیں ہوگی جو آپ کو ڈانٹے، یا جس کا ڈر ہو آپ کو سنانے کے لیے کہ نہیں مجھے ترجمہ سنانا ہے، یا آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے ایگزام میں کم نمبر ملیں گے. اب آپ کو اپنا خود امتحان لینا ہے. اب دیکھنا ہے کہ آپ کا قرآن سے تعلق کتنا رہتا ہے، کتنا باقی رکھتا ہے. اگر آپ کا تعلق قرآن سے ویسے ہی ہے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں تو پھر اس کے کئی نقصانات ہیں. شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ ترجمہ جو آپ کو آتا تھا، روانی سے ترجمہ آتا تھا، گرامر آپ کی بہت بہترین تھی، تجوید آپ کی بہت اچھی تھی، دھیرے دھیرے کمزوری آنا شروع ہوتی ہے، ترجمہ آپ بھولنے لگتے ہیں، جھول آنے لگتا ہے ترجمے میں، تجوید میں، گرامر میں. اچھا فلاں آیت سنی، ہاں سنی ہوئی لگتی ہے، اس کا تو ترجمہ مجھے انگلیوں پر میں گن لیتی تھی، مجھے میری تو زبان پر تھا، کوئی مجھے نیند سے اٹھ کر سنانے کا کہے تو میں سنا سکتی تھی، لیکن اب یہ الفاظ بھول گئی ہوں. کچھ عرصہ بعد کچھ کچھ الفاظ مس ہونے لگتے ہیں. گرامر کے بارے میں سنتے ہیں، رفع، نصب، جر، ترکیب اضافی، فعل، فاعل، مفعول، یہ سب الفاظ اجنبی سے لگنے لگتے ہیں. ہاں پڑھی تھی ہم نے گرامر، ہم تو فرسٹ آتے تھے گرامر میں، ہمیں تو فل مارکس ملتے تھے، اب تو لگتا ہے گویا پڑھائی نہیں. رفتہ رفتہ عمل میں بھی کمزوری پھر آتی چلی جاتی ہے. جتنا انسان قرآن سے دور ہوتا جاتا ہے اتنا عمل بھی اس کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا قرآن سے نزدیک ہوتا ہے اتنا اس کا عمل بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جب عمل میں دوری آتی ہے، عمل میں کمی آتی ہے، اللہ سے بھی دوری محسوس ہوتی ہے. اور جب عمل میں انسان آگے رہتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہی ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ. پہلے جن چیزوں کے بارے میں انسان بہت محتاط ہوتا تھا اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں، قرآن پڑھنے کے دوران دھیرے دھیرے وہ سب بھولنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہم تو کچھ زیادہ ہی ریجڈ ہو گئے تھے، کچھ زیادہ ہمیں شدت پسندی آ گئی تھی دینی لحاظ سے. تو یہ جو انسلاخ کا مرحلہ ہے یہ اسٹیج وائز ہوتا ہے، اچانک نہیں آ جاتا ہے. پھر وَأَتْبَعُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور پھر جس کے پیچھے شیطان پڑ جائے، آپ مجھے بتائیے کیا وہ بچ جائے گا؟ کیا وہ نیک بنا رہے گا؟ تو اسکارف ختم ہوتا ہے، پہلے دوپٹہ آ جاتا ہے، دوپٹہ ختم ہوتا ہے، پھر اب دوپٹے کو سر پر اوڑھنے کی کیا ضرورت؟ اچھا میرے کزن ہی تو ہیں، کیا ہوا ان کے سامنے اگر میں نکل گئی؟ یہ گھر میں کام کرنے والے تو نوکر ہی ہیں، یہ تھوڑی مجھے دیکھیں گے، میں کیسا بھی لباس پہنوں؟ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ گمراہی کے پیچھے انسان چلتا چلا جاتا ہے. ایمان ہمارا، ہمارا علم بہت قیمتی ہے. آپ کسی شاپ میں جاتی ہیں اور وہاں سے کوئی خوبصورت شو پیس خرید کر لاتی ہیں، کوئی شو پیس ہے، کوئی شینڈلیئر ہے، یعنی جھومر وغیرہ کوئی ہے، وہ اتنا خوبصورت، اس کے اس وقت لائٹ اگر اس میں ڈالتے ہیں تو اتنا وہ خوبصورت جگر جگر کرتا ہے، چمک اٹھتا ہے وہ. لیکن اگر آپ لے آنا ہی بڑی بات نہیں ہے نا، آپ گھر میں کوئی خوبصورت چیز لے آئیں اور رکھ کر اس کو بھول گئیں، وہ تو کیا ہوگا، ڈسٹ ہو جائے گی اس کے اوپر. اگر آپ اس کو روزانہ اس کی جھاڑ پونچھ نہیں کرتی ہیں، اس کی گرد صاف نہیں کرتی ہیں، تو اس کی چمک چلی جائے گی، ماند پڑ جائے گی. تو علم بھی اسی طرح سے ہے کہ علم پر بھی بھول کی دھول چڑھنے شروع ہو جاتی ہے. آیات بینات فائدہ ہی نہیں دیتی، اندر سے بیٹری کمزور ہو جاتی ہے. اگر آپ اس میں فیول نہ ڈالتے رہیں، وہ بیٹری دھیرے دھیرے ختم ہوتے 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 کیا ہوتی ہے، آخر سٹارٹ ہونا ہی بند کر دیتی ہے. تو عمل کی روشنی بھی مدھم ہونے لگتی ہے. تو یہ آیات بڑا عبرتناک انجام بتاتی ہیں، اس پر بہت غور کرنے کی ضرورت ہے. تو قرآن کو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے چھوڑتا رہتا ہے. ہم یہ نہ سوچے کبھی بھی اپنے دشمن کو بھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں، دشمن ہمارا بہت سخت اور جان کے پیچھے پڑ جانے والا دشمن ہے. ہم تو غافل ہو جاتے ہیں نا، ہم تو غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن شیطان غفلت کی نیند نہیں سوتا. وہ تو تاکتا رہتا ہے کہ کہاں سے جاؤں، کون سا ایسا ہول تلاش کروں جس کی وجہ سے مجھے گھسنے میں آسانی ہو. تو شیطان کے حملوں سے بچنا بہت مشکل ہے. تو اس کا علاج کیا ہے؟ ذکر، تذکیر، تذکرہ، ہمیشہ یاد دہانی. اور یہ یاد دہانی کہاں سے ہو سکتی ہے؟ ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے. یا تو طالب علم بنو، یا پھر ٹیچر بنو، یا ان چیزوں سے جڑے رہو. قرآن کو کبھی نہ چھوڑو. قرآن آپ چھوڑتے ہیں، اسی طرح سے شیطان پھر پیچھا پکڑ لیتا ہے. تو ہمیں وارن کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے کہ ہدایت کی طلب ہر وقت کرتے رہنا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہی ہدایت کے قابل ہے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دے اس کے لیے پھر کوئی رہنمائی نہیں. تو یہاں پر اس شخص کی بات بتائی گئی ہے کہ جو زمین کی طرف جھک گیا، یعنی دنیائے دنی کے فائدے حاصل کرنے میں لگ گیا. ہو سکتا ہے حلال حرام کا اس نے وہ چھوڑ دیا ہو ڈر، یا پھر اللہ کی آیات کے بدلے رشوت لینے لگا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے پیسہ کمانے لگ گیا ہو. بہرحال جو بھی کیا ہو، لیکن بڑا خطرناک انجام بتایا گیا ہے کہ اس کی مثال کتے کسی ہو گئی، کہ تم اس کو ڈانٹو ڈپٹو مارو تو بھی زبان لٹکائے رہے گا، تم اس کو چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے گا. زبان لٹکانا کس کی علامت ہے؟ منہ کب کھولتا ہے؟ جب اس کو کوئی چیز کی حوث ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے. تو بطن اور فرج، بطن اور فرج، اینیمل انسٹنکٹس کہتے ہیں نا ان کو، یہ حیوانی خواہشات. انسان کو بھی حیوان بنا دیا گیا، کہا جاتا ہے کہ انسان کو ڈارون کے نظریے کے تحت کہہ دیا گیا کہ اچھا یہ بھی اینیملس میں سے ہی ہے، پہلے بندر تھا. تو یہ درست نہیں ہے. قرآن ہمیں جو تصور دیتا ہے کہ انسان پیدائشی انسان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بحیثیت انسان ہی کے بھیجا، کوئی وہ پروسیس کرتے ہوئے اس طرح سے نہیں بڑھا آگے کہ انسان اب بنا ہو. تو یہاں پر ہرس کو کہا جا رہا ہے کہ ہرس بہت ہی غلط چیز ہوتی ہے، یہ ہرس انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اس لیے قناعت پسند دل اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر زبان، یہ دو پسندیدہ چیزیں، اگر یہ دو نعمتیں اگر کسی کو مل گئیں تو وہ بہت خوش قسمت ہے کہ قناعت کرنے والا دل اور ذکر اور شکر کرنے والی زبان۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قناعت پسند بنا، جو کچھ مل گیا اس پر راضی رہنے والا بنا، حرص اور حوث ہمارے اندر نہ آنے دے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے قناعت پسندی۔ اس شخص کی مثال کتے کی سی بتائی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ایک کہانی بھی بچوں کو بتائی جاتی ہے کہ کتے کی حرص و حوث کتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، وہ اپنے دانتوں سے پکڑ کر جا رہا تھا، راستے میں کہیں اس کو پانی نظر آیا۔ اس نے جب نیچے دیکھا پانی میں، تو اس کو اپنا ہی عکس نظر آیا۔ اس نے سوچا وہاں نیچے بھی روٹی پڑی ہے، یا نیچے جو کتا ہے اس کے منہ میں روٹی ہے۔ وہ روٹی کو بھی پکڑنے کے لیے جب اس نے چھلانگ لگائی یا اپنا منہ کھولا، تو جو منہ میں اس کی روٹی تھی وہ بھی گر گئی اس کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ لالچ کا انجام کیسے برا ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جو شخص دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا، دنیا کو اس نے اپنا سب کچھ بنا لیا اور اللہ کی آیت کو بھلا بیٹھا، لہذا اس کی مثال بہت ہی خطرناک بتائی گئی۔ تو جو شخص کو شہرت کی، ترقی کی، مال و دولت کی خواہش ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی سے نکل جاتا ہے، تو پھر اس کے پیچھے شیطان پڑ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی وجہ سے اس کو بلند مقام مل سکتا تھا، عزت مل سکتی تھی، لیکن وہ جلدی ہی حاصل ہونے والے دنیاوی فائدوں کے پیچھے پڑنے لگا، تو پھر شیطان کا داؤ اس پر چل گیا، اور شیطان کا کام پھر نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے، تھوڑے ہی فائدوں کے لیے، دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی قبول کر لیتا ہے اور شیطان کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ پھر وہ زمین کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ انتہائی پستی میں گر جاتا ہے ایسا شخص۔ تو اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کتے کی سی دی ہے، کہ جس کی حرص اور لالچ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت زبان لٹکائے رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی طرف پتھر پھینکے تو یہی سمجھتا ہے کہ یہ شاید کوئی ہڈی یا روٹی کا ٹکڑا ہے، پھر وہ اسے نوچتا اور ایک بار ضرور منہ میں لیتا ہے۔ اس کی زبان ہر وقت باہر نکلی رہتی ہے، رال ٹپکتی رہتی ہے، ہر چیز کو اس لیے سونگھنے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بو پا سکے۔ اس کی حرص اور آرزو کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر اسے کھانے کے لیے کہیں سے کوئی مردار پڑا مل جائے تو وہ اس کو بھی کھا لیتا ہے۔ تو یہ دنیاوی خواہشات انسان کو کہیں کا نہیں رہنے دیتی، یعنی ہر حال میں وہ زبان باہر نکالے رہتا ہے اور ہانپتا رہتا ہے۔ تو جو بھی کوئی شیطان کے پھندے میں پھنس جاتا ہے یا شیطان کے پھندے میں آ جاتا ہے، تو اس کی حالت بھی پھر یہی ہو جاتی ہے کہ کوئی مجبوری ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ دنیا کے فائدوں کی طرف لپکتا ہے، اور حرام اور حلال یا جائز ناجائز سب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہے وہ علم ہے، تذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، یا قرآن کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا۔ تو انسان کو علم اسی وقت فائدہ دے سکتا ہے جب وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہو اور اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہو، ورنہ بڑے بڑے قابل اور عالم لوگ بھی دیکھے ہیں کہ شیطان کا داؤ ان پر چل گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ شیطان عام لوگوں کی طرف کم جاتا ہے گمراہ کرنے کے لیے، وہ ایسے عالموں کے پاس زیادہ آتا ہے گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ دنیا کے فائدے پرکشش بنا کر بتاتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ لوگ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بہت ہی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اور جتنے بھی جو گمراہ فرقے ہیں، ان کے جو لیڈرز تھے وہ ذہین اور فتین لوگ ہی تھے، اور شیطان نے دیکھے انہی کو ٹارگیٹ کیا، ایسے لوگوں کو اس نے ٹارگیٹ بنایا جو بڑے بڑے عالم تھے، پھر ان کو اس طرح سے نفسیاتی گتھیوں میں الجھایا کہ انہوں نے نئے نئے دین بنا کر پیش کر دیے لوگوں کے سامنے۔ معتزلہ کا فرقہ ہے، جہمیہ کا فرقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اور ایسے کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں، اگر کبھی موقع رہا تو وہ ہسٹری بھی ہم پڑھیں گے، جو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہر حال میں اس کی زبان لٹکی رہتی ہے، اور یہ قصے ان کو سنائیے آپ تاکہ وہ کچھ غور و فکر کریں۔ سَأَمَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اب یہاں پر مثال سے بات سمجھائے گی، جو پیچھے آیت بیان کی گئی اس کو مثال کہا گیا، بہت بری مثال ہے۔ اور پھر جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا وہ خود اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے، اور اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انہی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت چاہتے ہیں، جو طلب کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. جو مانگنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی نہیں دیتا. سیرت میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، معمر ازد یمن سے آئے تھے، جھاڑ پھونک کیا کرتے تھے، یعنی کچھ علم تھا ان کے پاس جس کی وجہ سے وہ جن بھوت اتارا کرتے تھے. تو جب یہ مکہ آئے تو مکہ آ کر ان کو پتہ چلا کہ کوئی شخص ہے جو نبوت کے بارے میں کہتا ہے اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. مکہ والوں نے ان سے کہا کہ اس شخص کی بات نہ ماننا جس نے نیا دین لے کر آیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن سوچا کہ مجھے تو جھاڑ پھونک آتی ہے، میں علم بھی جانتا ہوں، کیوں نہ میں ہی جا کر اس کا جن بھوت اتار دوں، کیونکہ مکہ والوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر کوئی جن بھوت آتا ہے جس کی وجہ سے اس نے دوسرے دین کا دعویٰ کر دیا ہے. تو کہنے لگے کہ چلو میں ہی اس کا علاج کر دیتا ہوں. اسی نیت سے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے ان کو یہی والی آیت اور اسی سے ملتی جلتی آیت سنائی کہ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. اور ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے گمراہ کر دے اسے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اشہد اللہ الہ الا اللہ آتا ہے جس میں آخر میں. جیسے ہی انہوں نے یہ آیات سنی بہت ہی حیران رہ گئے. اللہ کے رسول سے فرمایا اچھا ابھی آپ نے جو پڑھا ایک بار اور پڑھ کر سنائیے. اللہ کے رسول نے دوبارہ پڑھا، پھر کہنے لگے کہ ایک دفعہ اور پڑھ کر سنائیے. اللہ کے رسول نے تیسری دفعہ پڑھا، کہنے لگے یہ تو بہت ہی اچھا کلام ہے، اور کہتے کہ مجھے کچھ اور حصہ بھی سنائیے جو آپ نے مجھے سنایا ہے اس کتاب کا. اللہ کے رسول نے مزید کچھ آیتیں اور سنائیں، اور اسی وقت فوراً ایمان لے آئے. اب دیکھا آپ نے کہ گئے تھے علاج کرنے کے لیے اللہ کے رسول کا. یہ ہوتی ہے فطرت سلیمہ، جس کے اندر ہدایت کی طلب رہی، تڑپ رہی، وہ خود بخود اس ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے. اور جس کے دل میں ہی کجی ہے، جس کے دل میں ہی ٹیڑھ ہے، اسے پھر ہدایت نہیں ملتی. بہت سارے لوگ یہ والی آیات پر اعتراض کرتے ہیں، اس طرح کی آیت پر قرآن کی، کہ جب اللہ ہی ہدایت نہیں دے رہا تو پھر ہم کیا کریں، اللہ ہی توفیق نہیں دے رہا، اللہ ہی ہدایت نہیں دیتا، نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے توفیق دے گا، اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ آپ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہدایت، آپ آنا نہیں چاہ رہے ہیں نیکی کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کیسے دے گا؟ زبردستی دے دے گا. تو آپ پہلے شو تو کریے اپنی طلب کو، اپنی تڑپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے راستے کھولتا چلا جائے گا. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، پھر وہ بڑا نقصان اٹھانے والا ہے. آیت نمبر 179، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں. یہاں پر بات بتائی گئی ہے کہ بہت سے ایسے جن اور انس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کو جہنم میں ڈالنا چاہتا ہے، بلکہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ غور و فکر سے کام لیتے، اگر اپنے اندر کی فطرت کو سامنے لا کر وہ اللہ کی نشانیوں کو پہچانتے، غور و فکر کرتے، تدبر کرتے، سوچتے، سمجھتے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تو ایمان لے آتے. لیکن وہ غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، اللہ کا کلام سن کر کان بند کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں سے صحیح فائدہ نہیں حاصل کرتے. تو لہٰذا پھر وہ انسان ہی نہیں ہوئے، انسانوں سے گئے گزرے ہو گئے، کیونکہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا. انسان تو مسجود ملائکہ ٹھہرا، اتنی اس کی عزت کی گئی. لیکن یہ لوگ جب انسانی سطح سے اتر کر حیوانی سطح پر آ جاتے ہیں، لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جہنم ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کو سزا نہیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ ان کے اپنے خود کے اعمال، ان کے اپنے کرتوت، ان کے اپنے خود کے حق سے انکار کی بنا پر. تو یہاں پر ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، انسانوں میں سے بھی اور جنوں میں سے بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو خود یہ بات فرما دی تھی. ہم سب جانتے ہیں سورہ زاریات میں آتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن اور انس کو اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. تو جب جن و انس نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا، اللہ کی عبادت سے روگردانی کی، اللہ کی اطاعت سے باہر نکل آئے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کے لیے تو سزا ہی ہوگی، جہنم ہی ہوگی. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے، دل ہیں ان کے لیکن اس دل سے وہ کام نہیں لیتے جو لینا چاہیے، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ بصیرت والی آنکھیں نہیں ہیں ان کی، ان کے کان ہیں لیکن ان کے کان حق نہیں سنتے. تو اس لیے کہا گیا کہ اولئک کل انعام بل ہم ادل، کہ وہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے. اب جانوروں سے گئے گزرے بھلا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جانور کو تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ودیت کی ہے، فطرت کی ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اس کے اندر رکھ دی ہیں وہ اسی پر کاربند رہتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی جانور کوئی اور کام کرنے لگے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ چڑیا جو پرندے ہیں جانور ہیں، یا چڑیا ہے کوئی وہ جانوروں کی طرح کوئی کام کرتی ہو، یا جانور ہے وہ پرندوں کی طرح کام کرنے لگے؟ تو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس ساخت پر پیدا کیا ہے وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے. جانوروں کو جو اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا ہے ان کے اندر، وہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ نہیں دی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور سمجھ دی. انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کام لے کر جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، وہ نعمتیں جو دی ہیں، ان کو بروئے کار لا کر حق تک پہنچ سکتا تھا لیکن نہیں پہنچ پایا، نہیں پہنچنا چاہتا. تو اس صورت میں اس کو پھر سزا ملے گی، وہ سزا کا مستحق ہوگا. اور جانوروں سے بدتر کیوں کہا گیا؟ جانوروں کو تو سینس ہی نہیں ہے نا کوئی، آپ انہیں کتنا بھی سمجھائیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ اردو میں مقولہ بھی ہے، محاورہ ہم کہتے ہیں، کسی کو کوئی سمجھ نہیں رہا ہے اگر کوئی بات، تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھینس کے آگے بین بجانے سے کیا فائدہ، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ نہیں ہے. تو جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے جس ساخت پر پیدا کیا ہے وہ اپنے اسی ساخت پر عمل کر رہے ہیں، اسی پر وہ زندہ ہیں. جو ان کو کھانے کے لیے دے دیا گیا وہی وہ کھا رہے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ شیر نے کوئی ہری بھری گھاس کھائی ہو، یا کبھی آپ نے سنا کہ بکری نے گوشت کھانا شروع کر دیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو جو چیز ان کے اندر ودیت کر دی گئی وہ وہی کر رہے ہیں، لیکن انسان کے اندر جو چیزیں ودیت کی گئیں، جو اس کی فطرت میں رکھی گئی، وہ فطرت سے انکار کر رہا ہے یا کرتا ہے. تو پھر اس لیے کہا گیا کہ بل ہم ادل، کہ جانوروں سے بھی گیا گزرا، کہ جانوروں کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، سنتے ہی نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھ نہیں. اور بعض تو ہم دیکھتے کہ بعض ہمارے انسان بھی ایسے ہیں کہ ان کے کانوں میں حقیقت کی آواز پہنچ جاتی ہے لیکن وہ سن کر بھی عمل کرنا نہیں چاہتے، سن کر بھی اس کو سننا نہیں چاہتے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، اذان ہوتی ہے، سنے آتا ہے، سب سن رہے ہیں اس کو، مسلم، غیر مسلم، چرند، پرند، جانور، سب. اذان کس کے لیے ہے؟ بلایا جاتا ہے نا، مؤذن بلاتا ہے نا کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. اب اگر اس آواز کو سن کر کوئی سمجھ بھی رہا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس لیے بلایا جا رہا ہے، یہ کال ہے دراصل، یہ کال کس لیے کی جا رہی ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو ایک غیر مسلم میں، ایک مسلمان میں، یا اور بھی جو مخلوقات چل پھر رہی ہے، جو سن رہی ہے، تو کوئی فرق ہوا پھر؟ آپ مجھے بتائیے. تو کہا جا رہا ہے کہ کچھ انسان ہیں جو اپنے دل و دماغ سے، اپنی صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہو جاتے ہیں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے. اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہیں ناموں سے اسے پکارو، اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں گجروی اختیار کرتے ہیں. جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کو اچھے نام سے پکارو، اچھے ناموں سے پکارو. سب سے یونیک جو نیم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو وہ اللہ ہی ہے. یعنی سب سے بہترین نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، اس کی کوئی تانیث بھی نہیں ہے. حسنہ دراصل احسن کی تانیث ہے. تو اللہ کے ان اچھے ناموں سے مراد اللہ کے وہ نام ہیں جن سے اس کی مختلف صفات، اس کی عظمت، اس کی جلالت اور اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہوتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے ناموں کے ساتھ، اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ پکارو. صحیحین کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 99 ایک کم 100 ہے، اور فرمایا کہ جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے، طاق کو پسند فرماتا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں۔ اور ان کو شمار کرنے سے مراد دراصل یہ ہے کہ ان پر ایمان لانا یا ان کو گننا اور انہیں ایک ایک کر کے بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھنا یا ان کا حفظ کرنا یا اس کے معنی کو جاننا۔ اور ان صفات سے انسان کو خود چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو متصف کرتا رہے جو اس کے رب کی صفات ہیں، کہ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا وہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو نام دیے گئے ہیں وہ نام صرف اتنے ہی نہیں ہیں بلکہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ یہ نام احادیث میں بتائے نہیں گئے تھے، بس صرف احادیث میں 99 نیمز کا ذکر تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نام اور بھی کئی زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کو امام شوقانی نے یہ بات بیان کی ہے۔ تو لہٰذا الحاد کیا ہوگا؟ یہ تو ہوا نا کہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارو، وللہ الاسماء الحسنا فادعوه بها۔ تو بہتر ہے اوائڈ کرنا چاہیے ایسے نام جو دوسرے، جیسے گاڈ کہنا، اور خدا کو بھی اوائڈ کریں۔ ہمارے اردو میں اتنا یہ لفظ عام ہو گیا ہے کہ زبان پر بار بار وہی لفظ آتا ہے، تو لہٰذا کوشش کریں کہ ہم اس لفظ کو اوائڈ کریں، اللہ کا نام استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستے سے منحرف ہیں یا الحاد کرتے ہیں۔ تو یہ الحاد کیا ہے؟ الحاد دراصل لحد سے بنا ہے، لحد سے مشتق ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ اگر آپ نے کبھی کوئی قبر دیکھنے کا اتفاق ہوا تو دو قسم کی قبریں ہوتی ہیں، ایک بغلی اور ایک لحد والی قبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لحد کو پسند فرمایا ہے کہ پہلے ایک گڑھا کھودا جاتا ہے، پھر نیچے سے اندر سائٹ سے گڑھا کھودا جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک طرف مائل ہونا۔ تو وہ قبر کو بھی لحد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ گڑھا کھود کر اندر ایک طرف بنائی جاتی ہے۔ تو دین میں الحاد اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کجروی، گمراہی۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کی تین صورتیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے۔ خاص طور سے آپ غور کریے گا کہ پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، جیسے مشرکین نے کیا کہ اللہ کے ذاتی نام سے انہوں نے کیا کیا، اپنے ایک بت کا نام لات اور اس کے صفاتی ناموں میں عزیز سے عزا بنا لیا۔ دوسرا اس کے نام میں الحاد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافے کر لینا جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا، جسے اللہ تعالیٰ کو ڈاکٹر وغیرہ کہہ کر نہیں بلا سکتے، یا پھر انہیں بہت شفا دینے والا ہے تو ہمارے عام لفظ نہیں استعمال کر سکتے، اور جیسے خدا کا بھی لفظ ہے، بہتر اس کو اوائڈ کیا جائے۔ میں بھی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن کبھی نہ کبھی وہ زبان پر آ ہی جاتا ہے لفظ۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام بتائے ہیں قرآن میں یا احادیث میں، وہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے۔ تیسرا، اس کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلا اسے کسی ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے اور دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے، کیونکہ ایک جو فرقہ ہے معتزلہ، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جائز نہیں قرار دیتا، نعوذ باللہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں الحاد کی ایک صورت اور بھی بتائی گئی ہے، جو چوتھی ہوگی، لیکن اس کو الگ سے چار نمبر دینے کی ضرورت نہیں، لیکن جو بتائی جاتی ہے عام طور پر، کہ اس میں تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے۔ تعطیل مطلب اس کو معطل کر دینا اس کی صفات کو۔ جیسے کہ ایک فرقہ تھا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں عجیب نظریہ قائم کیا، اور کچھ لوگ تھے، یعنی خوارج کا فرقہ تھا اور اس سے پہلے معتزلہ تھے، اور معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اس کی صفات میں تحریف کی یا تعطیل کی۔ مثال کے طور پر اگر اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں کہیں قرآن میں، احادیث میں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کن الفاظ میں بیان کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کا تعارف ہم کس طرح سے کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا، امام مالک کی محفل یا مجلس میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے پوچھا تھا کہ اللہ کہاں ہیں، تو انہوں نے سر جھکا لیا تھا اور ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، یعنی پسینے سے شرابور ہو گئے تھے ان کی پیشانی، اور کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے اور وہ کیفیت مجہول ہے، ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جیسے بیان فرمایا ہے اپنے بارے میں، یا جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان فرمایا ہے، اس میں ہمیں نہ کوئی تحریف کرنی چاہیے نہ کوئی تعطیل کرنی چاہیے، جس میں کوئی کیفیت اور تمثیل بھی نہ ہو، یعنی کوئی مثال بھی نہ بیان کی گئی ہو اللہ تعالیٰ کی، نہ کوئی کیفیت بتائی گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان الفاظ کو یا ان کے معنی اور جو مطلب ہیں اس کو تبدیل کرنا تحریف کہلاتا ہے۔ اور دوسرا ہے تعطیل۔ تعطیل اس کی اور تحریف کے درمیان کیا فرق ہے، یعنی تعطیل کیا ہوتی ہے؟ ایکچولی تعطیل علل سے ماخوذ ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خالی کرنا، فارغ اور ترک کرنا. یہاں پر اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی صفات الہی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کی نفی کرنا، یعنی اس کو نہ ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کو ثابت نہ سمجھنا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور دونوں کے درمیان جو فرق ہمیں ملتا ہے، تحریف اور تعطیل، تو تعطیل اس حقیقی معنی کی نفی کرنا ہے جس پر کتاب میں یا سنت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جبکہ تحریف کیا ہے؟ کتاب اور سنت کے الفاظ کی تفسیر بالکل غلط طریقے سے یا باطل معنوں کے ساتھ بیان کرنا. تو معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی جو کمالات مقدسہ ہے اس کی تعطیل کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مبارک تھے یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات عالیہ تھی اس کو معطل قرار دینا، جیسے کہ جہمیہ اور معتزلہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا شیوا ہے. یعنی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیتے ہیں. اور یہ جاد بن درہم تھا جو سب سے پہلے اس نے نظریات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. پھر اس کا جو شاگرد اسٹوڈنٹ تھا جہم بن صفوان تھا، اس نے اس کا خوب چرچا کیا. تو یہ تعطیل اور تحریف اور تکیف، یعنی کیفیت بیان کرنا، یہ سب جائز نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ لئیس کمثل شیء وہو السمیع البصیر، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سنتا ہے دیکھتا ہے. اور اسی طرح سے تکیف، ہم اس کی صفت نہیں بیان کر سکتے، ہم اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کو، یعنی مخلوق کی طرح تشبیہ دینا اللہ تعالیٰ کو، جیسے کہ عیسائیوں نے کیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور یہودیوں نے عزیر الاسلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اور مشرکوں نے اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشبیہ دی. تو خالق اور مخلوق کی کوئی تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی، خالق بالکل الگ ہے. تو اب جو معتزلہ فرقہ ہے اصل میں، وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتا نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات ہی نہیں ہے. اگر کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو صفات اس طرح سے متصف کریں گے صفات سے، تو یہ صفات تو انسانوں میں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے السمیع، سننا، البصیر، دیکھنا. تو کیا جو انسان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ویسے ہی کرتا ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، البصیر ہے، تو وہ جیسے اس کی شان ہے سبحان اللہ، وہ ویسے دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے. ہم انسانوں سے اس کی کیا تشبیہ ہو سکتی ہے، کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ بھلا ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کو معطل قرار دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر ایسی چیزیں ہیں ہی نہیں. یہ جیسے ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باندھے گئے ان کے ہاتھ، یعنی یہودیوں کے. اتنی بڑی بات انہوں نے کہہ دی. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد اس کی سخاوت ہے، یعنی ہاتھ نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، ہم کو صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. تو ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں. اور وہ ہاتھ سے مراد نعوذ باللہ انسانوں جیسے ہاتھ نہیں ہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی سخاوت ہے، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں سے مراد اس کے ویسے ہی معنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے. ہم نہیں بتا سکتے، ہم نہ اس کی کیفیت بیان کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں. تو بہرحال جو معتزلہ فرقہ تھا، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل قرار دیا، یعنی معطل کر دیا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے ثابت کیا کہ اس کے اندر کوئی صفات ہی نہیں ہے. تو یہ چیز بالکل غلط ہے. تو معتزلہ فرقہ، جہمیہ، انہیں کی پیداوار تھی، اور خوارج نے کچھ ایک اور ایکسٹریم نکالی تھی. یہ سارے فرقے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بات کی اور قرآن کا غلط مطلب لیا، تو یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح فکر، صحیح سوچ اور صحیح بات کی توفیق دے، جسے ہم سمجھ سکیں اور اس کو بہتر طریقے سے سمجھا بھی سکیں. تعطیل سے مراد ہے ان اسماء و صفات سے انکار کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کیا ہو. مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یدہ مبسوطتانی، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں سے مراد اس کی دو قوتیں ہیں، تو یہ ایکچولی غلط ہو جائے گا، یہ تحریف ہو جائے گی. اور کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے کوئی ہاتھ ہو ہی نہیں سکتے جیسے انسانوں کے ہیں، اور ہم نہیں جانتے اس کے بارے میں، تو یہ بھی معطل کرنا ہوگا، یعنی اس کے صحیح معنوں کو، یعنی دلیل کو اس نے اس میں تحریف کر دی اور صحیح معنی کو معطل کر ڈالا. اس لیے کہ ہاتھ سے مراد یہاں پر اللہ تعالیٰ کے وہ ہاتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہم اس کی
مثال یا اس کی تشریح نہیں کر سکتے، کیفیت ہمارے سامنے مجھول ہے، واللہ عالم۔
کہنا معطل کر دینا یہ غلط ہے، جیسے کہ معتزلہ اور جہمیہ جو فرقہ تھا، معتزلہ کا ایک فرقہ جہمیہ تھا اور جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو معطل کر دیا تھا۔ امام ابو حنیفہ سے جب ان لوگوں کا ایک بار مناظرہ ہوا تو امام ابو حنیفہ نے ان کو بہت بہترین جواب دیا تھا، کبھی موقع رہا تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ نعوذ باللہ جہمیہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان ساری صفات سے بری کر دیا تھا، تو لہٰذا معطل نہیں کر سکتے۔ پھر تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی اس کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی سے بھی، یعنی کوئی انسان کی طرح، جیسے السمیع ہے سننے والا ہے تو ہمارے جیسے سننے والا بالکل غلط ہے۔ تو معتزلہ، معطلہ اور مشتبہ یہ جو گمراہ فرقے تھے ان کا طریقہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کیا، تو یہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہے، ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں تاویل بھی نہیں کرنی چاہیے، یعنی اس کو ہم اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جتنی باتیں ہیں کہ اس کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیر ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی کرسی ہے، یہ سب ہے، اس پر ہمارا یقین ایمان ہونا چاہیے، لیکن کیسے ہے یہ نہیں معلوم۔ جیسے ید کا ذکر آتا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، تو اس سے کہنا کہ اس سے مراد قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ نعوذ باللہ غلط ہے۔ یا استوى علی العرش کا مطلب استیلا لینا یعنی غلبہ، یہ بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ تو یہ ایمان رکھا جائے کہ واقعی اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس کی تعویل ہم نہیں کر سکتے، کیسے ہیں ہم نہیں جانتے۔ کہا جاتا ہے کہ امام مالک سے کسی نے سوال کیا اس کے بارے میں، استوى علی العرش کے بارے میں، تو کہتے ہیں کہ استوى علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت نامعلوم ہے، اس پر سوال کرنا کفر ہے، اور آپ نے اس شخص کو سوال کرنے والے کو اپنے مجلس سے نکال دیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تاویلیں نہیں بیان کی جا سکتی، کوئی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ تو بس ایسے ایمان ہم کو رکھنا ہے اس کی عظمت اور جلالت کے حساب سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ہمارا رب ہے۔ اس کے ہاتھ کو قدرت کے معنی لیا جانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، خلقت بیدیا، سورہ سواد میں آتا ہے۔ آدم علیہ السلام کا یہ جو مخصوص ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی تخلیق کی، تو ختم ہو جائے گا، کیونکہ قدرت الہی سے تو ساری ہی مخلوق پیدا ہوتی ہے یا ہوئی ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کی کیا خصوصیت باقی رہ جائے گی جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے بیان فرمایا قرآن میں؟ تو اس طرح سے ایک حقیقت کا انکار کرنا ہو جائے گا۔ اسی طرح استوا کے معنی ہے سعید اللہ، ارتفا، استقرا، یعنی جس کا مطلب ہے کہ عرش پر بلند ہونا، اس پر استقرار پکڑنا، اور وہ موجود صرف عرش پر ہے، البتہ اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی علم کے اعتبار سے وہ ہر جگہ ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے سورہ حدید میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ علم کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی علم کی معیت ہے کہ علم کی وجہ سے ساتھ میں ہے وہ۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ بس جس طرح بھی تم رخ پھیرو گے ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو محیط ہے، انسان جس طرف بھی اپنا رخ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لینے والا ہے، وہ اس کے قدرت کے احاطے سے باہر نہیں ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر جو ہونے کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، یہی دراصل صحیح اور درست ایمان اور عقیدہ ہے، اس کی تعویل نہ کی جائے، اس کی تشریح نہ کی جائے۔ اور جو لوگ معطلہ ہیں یعنی تعطیل جو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو صفات سے خالی قرار دے دینا، تو حافظ ابن قیم کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑا الحاد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء جو اس کی صفات کمال پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اسماء ہیں، تو دراصل یہی تو اس کی صفات بھی بتاتے ہیں۔ تو صفات کو نہ ماننا، اور یہی دراصل جو اوصاف ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ حسنہ کہلاتے ہیں، تو اگر اسماء الہی صرف الفاظ ہوں، ان کے معنی نہ ہو، تو وہ حسنہ ہو سکتے ہیں نہ کچھ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحیم، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، رحمان اس کا نام ہے، اس کے معنی کچھ ہوں گے نا۔ پھر غفور ہے، وہ غفور کا مطلب کیا ہے؟ بخشنے والا ہے، وہ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ قوی ہے، بہت قوت والا ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ علیم ہے، علم والا ہے، وہ خبیر ہے، عظیم ہے، وہ عظمت والا ہے، سمیع ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے جیسے سننے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، وہ سب کچھ سن سکتا ہے، تو اس کے صفات پر ایمان لانا یہ بھی دراصل تقویٰ کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ پھر وہ شدید العقاب بھی ہے، نافرمانوں کو سزا بھی دینے والا ہے۔ تو اس میں یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ تو صفات اللہ تعالیٰ کی نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ، یہ سب غلط ہے۔ پھر تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے جیسا نہیں ماننا چاہیے، مخلوق کے جیسا کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہیں نعوذ باللہ ایسے اللہ کے ہوں گے، نہیں۔ جیسے امام مالک نے کہا تھا اس پر ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ استوى علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت نامعلوم ہے، یعنی اس پر تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے لیکن کیفیت کیا ہے یہ نہیں معلوم، اور اس کے بارے میں سوال کرنا گمراہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام مالک پسینہ پسینہ ہو گئے تھے، کتنی ہی دیر تک وہ نیچے سے سر نہیں اٹھا سکے تھے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے سوالات کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کی تعویل کرنا، یہ سب درست نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ اس کے لیے مثالیں نہ تلاش کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی مثال سے تشبیہ نہ دو۔ ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ لیس کمثل شیء، اس کے معنی بھی کوئی چیز نہیں۔ ایک جگہ آتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا ہے مثالیں بنانے سے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ باتیں کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حادث ہیں یا قدیم ہیں، مثلا قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، کلام ہے، یہ کیا ہے، مخلوق ہے، تو اس پر بحث و مباحثہ کرنا یہ سب معتزلہ فرقہ کا طریقہ تھا جو کہ عقل پرست فرقہ تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک حدیث آتی ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، یعنی امت محمدیہ میں کئی فرقے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، یعنی جو کوئی الحاد کرتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو عنقریب اس کو وہ بدلہ مل کر رہے گا ان لوگوں کو جنہوں نے الحاد کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر بڑھے تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اور کون ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حقی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ یہ وہی والی بات ہوئی کہ جو ایک گروہ ہمیشہ ہدایت پر قائم رہے گا۔ اور اس سے مراد اب یہ نہ آپ لے لیجئے گا کہ اچھا پھر اتنی ساری جماعتیں ہیں تو ہم کس کو فالو کریں۔ ایک فرقہ، ایک گروہ کے حق پر قائم رہنے کا مطلب ہے کہ ایسی چھوٹی موٹی جماعتیں تو ہو سکتا ہے بہت ہوں گی، بہت سارے ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ ڈیوائڈ ہو جائیں گے، لیکن یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے کہ ایک الگ الگ فرقہ بنا لینا، جیسے جہمیہ فرقہ تھا، قدریہ فرقہ تھا، معتزلہ فرقہ تھا، یا پھر تو ان فرقوں میں سے ایک جماعت، ایک گروہ جو ہے وہ ایسا ضرور ہوگا جو صحیح دین پر قائم رہے گا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ تو مختلف ٹیم سے جو کام کر رہی ہیں دیکھا جائے تو یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ فرقہ واریت کیا ہے؟ اپنے اپنے مسلک، اپنے اپنے مذہب کے تعلق سے الگ الگ گروہ بندیاں کر لینا، تو ہم کو اس میں نہیں بٹنا ہے، ایسے فرقے نہیں بنانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، آپ لوگ کوشش کریں ایسا کہ ہر ہفتے 5-5 نام آپ یاد کرتے جائیں، تاکہ وہ نام ہم کو صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے یاد ہو جائیں، اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں، تاکہ وہ احساس ہمارے اندر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہیں، تاکہ ہم پھر ہر برے کام سے بچ جائیں، نیک عمل کرتے رہیں، اور جانیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا صفات ہیں، کہ وہ خبیر ہے، اور کیسے جاننے والا ہے کہ چاہے کوئی اپنے بیڈ روم میں بھی کیوں نہ ہو، کوئی تنہائی میں بھی کیوں نہ ہو، وہ اس کو وہاں کی بھی خبر ہے، ہمارے سینوں کے اندر کیا ہے اس کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو علم ہے۔ تو جب ہم ان کو صفات کے ساتھ، معنی کے ساتھ یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اس کی صفات کو معنی کے ساتھ، تو تو انشاءاللہ تعالی ہمارے عمل میں اور بدلاؤ آتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون